بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 28 ستمبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں موت ایک اٹل حقیقت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا اسی ہفتے کے دوران میری ایک ہمشیرہ کا انتقال ہوا اور انتقال بھی ہوا تو باہر کے ملک میں جہاں علاج کے لیے گئے تھے اور وہاں سے پھر ڈیڈ باڈی آئی ہے. پورا یہ ہفتہ گویا کہ اسی حوالے سے ایک موت کا معاملہ اور پھر اس کے اندر کی تدفین وغیرہ اس کے مختلف مراحل. یہ اپنی جگہ ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ باہر سے ڈیڈ باڈی کو منگوانا اور پراپر طریقے سے آ جانا اس کا. یہ ساری چیزیں تو میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ نمبر ایک تو بہت سے ساتھیوں نے شرکت بھی کی ہے نماز جنازہ میں, ٹیلی فون کے ذریعے پیغامات بھی بہت آئے تعزیتی, بہت سے علماء کرام کی طرف سے بھی تعزیتی پیغامات آئے. تو ایک تو میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور پھر جو نماز جنازہ کے موقع پر میں نے چند آیات کے حوالے سے تذکیر کی کوشش کی تھی وہ وقت بہت کم تھا, وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج زیادہ سے زیادہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سے بڑی تھیں وہ ہمشیرہ چھوٹی تھیں, تو میں اس اعتبار سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی بات واضح ہو جائے. جو لوگ بھی اس میں ہمارے اس غم میں شریک ہوئے ان کا حق ہے کہ ان کو یہ تفصیلات بھی معلوم ہونی چاہیے. تو میری ماشاءاللہ پانچ بہنیں ہیں ہماری اور ان میں ان کا چوتھا نمبر تھا. اللہ تعالی ہمیں, نو بہن بھائی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے والد محترم کی حیات میں کوئی حادثہ نہیں ہوا ایسا, اور نو بہن بھائی جو ہیں وہ برقرار رہے, اس قسم کا کوئی صدمہ اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا کہ ان کی زندگی میں ان کی اولاد میں سے کوئی بھی ہے اس کے حوالے سے آزمائش ان پر آتی. تو دو بھائی ہیں سب سے بڑے ہم آپ کے سامنے, ڈاکٹر عارف صاحب, پھر اس کے بعد میں, پھر چار ہم بہنیں ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک بھائی ہیں, پھر ایک بہن ہے, پھر ایک بھائی ہے. تو بہنوں میں چوتھا نمبر تھا, اور ہماری ترتیب میں بہن بھائیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ چھٹے نمبر تھے. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے بلاوا پہلے آیا, کون پہلے جائے گا کون بعد میں, ہی تو فیصلے اللہ کے. اور وفات کے بعد والد محترم کی سب سے پہلے وہی پہنچی ہیں اس جہان میں جہاں سب کو پہنچنا ہے, کوئی پہلے اور کوئی بعد میں, آگے پیچھے کی بات ہے. عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ بچے جو ہیں بزرگ پہلے جائیں اس کے بعد بچے بعد میں جائیں, لیکن یہ لازمی کوئی ترتیب نہیں ہے, سب کو معلوم. بہرحال جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے یہ موت, قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں تین مقامات پر یہ بات کھولی گئی, اگرچہ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یہ انسان کو خوب معلوم, لیکن اس کے حوالے سے تین جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے پیغامات دیے ہیں خاص اس کا تذکرہ کر کے. کوئی شخص اللہ کا انکار کرے, آخرت کا انکار کرے, اس دنیا کے بارے میں شک اور شبہ ظاہر کرے, جیسے کہ بہت سے فلسفی ایسے ہیں جو سکیپٹک ہو گئے, ایگنوسٹسزم کا شکار ہوئے کہ یہ جو کچھ دنیا ہے یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں, کہ ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہیں, تو ہر چیز کا انکار ہو سکتا ہے, موت کا انکار نہیں ہو سکتا. جو یہاں پر آیا ہے دنیا میں وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے, اتنی اٹل حقیقت ہے. اس کے باوجود بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا تھا, اور شاید یہی حکمت ہے کہ کسی کو وقت نہیں بتایا گیا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے. آپ کو معلوم ہے جس پیشنٹ کو بتا دیا جاتا ہے اس کے اب چند مہینے باقی رہ گئے ہیں, تو اب اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اگلے لمحے اس کی موت منتظر ہو. ہم پر موت کا وہ خوف طاری نہیں ہوتا, ہم اس کا احساس نہیں کرتے. شاید یہی ہے حکمت, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے. یہاں کی رنگینیاں بھی ہیں, یہاں کی دلچسپیاں بھی ہیں, یہاں کی مصروفیات بھی ہیں, یہاں کی ٹیمپٹیشن بھی ہیں, زیب و زینت ہے, اور موت کی تلوار بھی سر پر لٹک رہی ہے. جس کو بتا دے ڈاکٹر کہ اب چند دن کے مہمان ہوں, اب اس کی نفسیاتی کیفیت کا آپ ذرا جائزہ لیجیے. حالانکہ ہم بھی چند دن کے مہمان ہیں, نوعیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. کتنے دن کسی نے اور نے رہنا ہے کسی کو نہیں معلوم, لیکن پھر بھی انسان موت کے تصور کو ذہن سے جھٹکتا ہے, دور کرتا ہے. وہ دنیا کی جو آسائشیں ہیں اور یہاں کی عیش و عشرت ہے اسے منغز نہیں ہونے دیتا کہ اس کے اندر کوئی رکھنا آئے, کوئی رکاوٹ آئے, وہ چلتی رہے. یہی بات سورہ قیامہ میں بھی کہی گئی, بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. تو قرآن مجید میں تین جگہ اس حقیقت کا اعلان ہے. سورہ آل عمران میں ہے, ترتیب مصحف کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران میں, اس کے بعد سورہ عنکبوت میں بھی ہے, اور پھر سورہ انبیاء میں بھی ہے. سورہ آل عمران ترتیب مصحف میں پہلے ہے, پھر سورہ انبیاء ہے, پھر سورہ عنکبوت ہے. فرمایا سورہ آل عمران میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم خوشی مناتے ہیں، منانی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب جو یہ پیدا ہوا ہے تو زندگی کے مسائل، آزمائشیں، امتحانات اور یہاں کی خوشی اور غمی سب سے گزرتا ہوا پھر موت کی سرحد سے بھی عبور ہو کر جانا پڑے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس پر موت بھی آنی ہے، اس سخت مرحلے سے بھی گزرے گا جو آ گیا اس نے گزرنا، ایکسیپشن کوئی نہیں. پیغام اس کے حوالے سے کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر تمہارا جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اب دیکھیے دونوں باتوں کو جوڑیں تو جو بیچ میں بہت بڑی حقیقت مخفی ہے جسے قرآن نے اور جگہوں پر بہت واضح کیا ہے، یہاں پر بھی مخفی ہے. اجر کا پورا اجر وہاں مل جائے گا، یعنی یہ دنیا دار العمل ہے اور وہ دار الجزا ہے. اور یہ نہیں کہ موت پر خاتمہ ہے، بلکہ یوم قیامت دوبارہ اٹھنا ہے اور وہاں پورا پورا حساب ہوگا. دوسرے الفاظ میں یہ دنیا میں جو تم ہو تو یہ دار الامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، جس کو ہم نے آج مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ دنیا میں بھیجا ہے عیش و عشرت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ذہن ہے، فہم ہے، فراست ہے، بصیرت ہے، مشاہدہ ہے، اس سارے کو بروئے کار لاؤ، دنیا بنانا، دنیا کمانا، یہی مطلوب، یہی مقصود، یہی منزل، یہی منزل مراد. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 100,000 سے زائد نبی اور 200 پیغام رسول یہی پیغام دیتے آئے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اور نتیجتاً اس امتحان کا ایک نتیجہ نکلے گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں جزا یا سزا مل کر رہے گی، مالک یوم الدین، اور وہ دن ہوگا اور وہیں سے اصل زندگی کا آغاز ہوگا. یہ تو امتحانی وقفہ ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس امتحان گاہ میں جو کچھ تم نے کیا اس کا بھرپور صدا، بھرپور بدلہ تمہیں وہاں مل جائے گا. اور اسی لیے ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ خود السمیع ہے، البصیر ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، تین افراد سرگوشی نہیں کر رہے ہوتے مگر چوتھا وہاں اڈا موجود ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم، پانچ افراد ہو تو چھٹا وہاں اڈا ہے. اور وہ سمیع ہے، حل بصیر ہے. لیکن اضافی طور پر تمہاری تسلی کے لیے، وہ تو دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، لیکن چونکہ حساب دینا ہے اور پھر اس کے مطابق جزا و سزا ہے، اور وہ جزا بھی ہے تو بہت بڑی اور سزا بھی ہے تو بہت کڑی اور بہت سخت، لہذا پورا حساب، کرامن کاتبین بٹھا دیے گئے، یعلمون ما تفعلون، بڑے معزز فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں، ان کا کام ہی نوٹ کرنا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہوگی. ریکارڈ اللہ تعالیٰ کو کوئی اکیڈیمک انٹرسٹ نہیں ہے جس کے لیے وہ ریکارڈ کروا رہا، یہ محاسبہ، یہ اعمال نامہ پیش ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کے مطابق سب کا حساب ہوگا. تو موت کے حوالے سے جو سب سے بڑی حقیقت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ جان لو کہ یہاں سے ایک دن جانا ہے، یہ وقت عارضی ہے اور یہ امتحانی وقفہ ہے، یہاں جو کچھ کیا اس کا بھرپور بدلہ تمہیں وہاں ملے گا قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھائے جاؤ. ساتھ ہی فرما دیا فمن زحزح عن النار، جو کوئی بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، وادخل الجنہ، جسے داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، بس وہ ہے کامیاب. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، پیدا اس نے کیا، بھیجا ہمیں اس نے زمین پر، دوبارہ وہ اٹھائے گا. اسے معلوم ہے ہماری ناکامی کیا ہے اور ہماری کامیابی کیا ہے. ہم بعض اوقات بڑی چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنی کامیابی قرار دے بیٹھتے ہیں. ایک بچے کے ذہن میں کامیابی کا تصور شاید یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ اسکول سے چھٹیاں مل جائیں. معصوم بچہ، ذرا آگے بڑھتے جائیں تو کامیابی کے تصورات بدلتے ہیں. اس لیے کہ انسان بہرحال ناقص العقل ہے، عقل تو ہے کامل نہیں ہے عقل، اگرچہ اس کی ایک کمزوری یہ ہے کہ جس سٹیج پر ہوتا ہے وہ اپنی عقل کو ہی سمجھتا ہے کہ میں ہی عقل کل ہوں. کچھ عرصے بعد جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ میں پہلے غلط تھا، اب میں صحیح نتیجے پر پہنچا ہوں. کچھ سال اور گزرتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، وہ نتیجہ بھی صحیح نہیں تھا، اب میں صحیح نتیجے پہ پہنچا ہوں. وہ جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی عقل کل ہوں. یہ اس کی کمزوری. لہذا کامیابی اور ناکامی کے تصورات بھی اس کے بدلتے رہتے ہیں. اصل کامیابی یا ناکامی جو ہے اس کا تعین کرنے والا وہ خالق و مالک ہے، اسے معلوم ہے. اس نے کہا کامیاب صرف وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ ملا. بس اگر وہاں ناکام ہوئے تو دنیا میں چاہے تم بلینئر کلب کے ممبر تھے، بل گیٹ کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے، ناکام ترین ہو. یہ ساری کامیابیاں صفر، کوئی حیثیت نہیں. امتحان گاہ میں کسی کو بڑی وی آئی پی سیٹ مل جائے، بڑی سہولتیں مل جائیں، اور نتیجے کے طور پر وہ ناکام ہو کر، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی ناکامی کیا ناکامی ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ ناکام قرار پایا تو امتحان گاہ کے چند لمحے جو اس نے اچھے گزارے تھے اس کی کوئی حیثیت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں سے ایک ایسے شخص کو چنیں گے جس نے ساری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کے معاملات مختلف ہوتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ کسی امیر کے گھر میں آنکھ کھول رہا ہے، شروع میں بڑی سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں. ایک غریب کے گھر میں پیدا ہونے والا، اس کے لیے مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں. کوئی شخص جو ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پہ ہم ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے ناکامی ہے. کوئی بیمار ہے تو سال ہر سال سے بیمار ہے. غم اور تکلیف دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے، کسی کے لیے بہت کم، کسی کے لیے بہت زیادہ. بڑا اس میں فرق و تفاوت ہے. ایسے شخص کو سلیکٹ کیا جائے گا جس نے دنیا میں عیش ہی عیش دیکھی ہے اور غم کم سے کم دیکھا. اب آپ تصور کیجئے کہ پوری دنیا میں سے کوئی ایک شخص جو اس میں سب سے زیادہ عیش و آرام میں زندگی گزاری ہے، جسے غم کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا، اور اسے ایک لحظے کے لیے جہنم میں ڈال کر نکالا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنی ساری عمر میں کبھی کوئی خوشی کا لمحہ ایک دیکھا؟ کہے گا قسم ہے خدا کی جو میں نے کبھی زندگی بھر ایک بھی خوشی کا لمحہ جو ہے گزارا ہو. یہ اس شخص کی کیفیت ہے جس پر ساری دنیا رش کرتی ہوگی کہ اس نے تو کبھی غم دیکھا ہی نہیں ہے، تو عیش و آرام، عیش و عشرت، ناز و نیام میں پلا ہوا ہے، اور ساری زندگی جو ہے اس نے دنیا سے لطف اندوزی جو ہے وہی کرتا رہا. مقابلے کے طور پر فرماتے ہیں پھر ایسے شخص کو سلیکٹ کیا جائے گا، پوری نو انسانی میں سے. وہ کتنے ہیں اس وقت؟ 7 ارب ہیں. 7 ارب تو اس وقت ہیں جو زمین کے اوپر ہیں. جو نیچے ہیں، جو پیوند خاک ہیں، وہ کتنے ہیں؟ اور جو ابھی اور آنے ہیں. یہ اربوں کھربوں انسانوں میں سے پھر اس کو سلیکٹ کیا جائے گا جس نے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں دیکھی ہوں. اسے نکالا جائے گا سلیکٹ کر کے ایک لہجے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھے گا کیا تم نے پوری زندگی دکھ اور کلپ کا کوئی ایک لمحہ بھی گزارا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم کبھی نہیں. یہ ہے معاملہ دنیا کا. یہ وقت گزر جائے گا اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت. کامیاب صرف وہ ہے, باقی سب ناکام ہیں. جو وہاں پر ناکام ہوں گے اور ناکام بھی بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی, پوری نو انسانی ناکامی سے دوچار ہونے والی ہے سوائے معدود چند لوگوں کے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہے اصل پیغام اس حوالے سے. موت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. ساتھ ہی فرما دیا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اب میں اگر یہ کہوں دنیا کی زندگی دھوکا ہے تو میری زبان لڑکھڑائے گی کہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کو میں کہوں کہ دھوکے کا سامان ہے, لیکن وہ خود کہہ رہا ہے. اتنی عظیم حقیقت ہے خود اپنی جگہ یہ دنیا کی زندگی, اور ایک اعتبار سے تو اس کی بڑی اہمیت بھی ہے. یہاں جو کچھ مختصر لمحات, محدود لمحات میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ابدی طور پر نکلے گا. وہاں کی کامیابی یا ناکامی اس کا انحصار یہیں پر گزارے ہوئے لمحات, یہی اس کی بنیاد ہے. لیکن متاع غرور دھوکے کا سامان ہے, اس اعتبار سے کہ اس کی اصل حقیقت ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے. تم اس کو سمجھ بیٹھتے ہو یہ اصل زندگی ہے, تم یہی کامیابی کے چکر میں رہتے ہو, یہی نفع حاصل کرنے کے پھیر میں رہتے ہو, یہی کی آسائش ہے, یہی آگے بڑھنا, یہی حاصل کرنا, یہی کے مسائل, جو سب سے بڑا مسئلہ اس کو بھولے ہوئے ہو. یہ ایک فریب ہے, یہ انسان کو اپنے اندر جذب کر لیتا. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. آج تو کافر اور مومن مسلمان سبھی سب کی حال ہے, کوئی فرق ہی نہیں رہا اس اعتبار سے. سب آفاق میں گم ہے. الا ماشاء اللہ. تو یہ دنیا کی زندگی وہ رب فرما رہا ہے, یہ ہے ہی دھوکا. اس کے اندر اتنی جاذبیت ہے, کشش ہے, انسان اسی کو کل زندگی اور اصل زندگی سمجھ بیٹھتا ہے. اور جو اصل زندگی جو ہر رسول اور ہر نبی خبر دیتا رہا, چیخ چیخ کے بتاتا رہا, اس کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں. یہ ہے مقام سورہ آل عمران. سورہ عنکبوت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر ایک کو, ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور موت پر خاتمہ نہیں ہے. پھر سب کو تمہیں میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. یہ تو تمہاری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو یہاں مکمل ہوا, یہاں سے منتقلی ہے. یہ دنیا جسے ہم اپنا اصل گھر قرار دے بیٹھتے ہیں, ہمارے ہاں بھی اصل گھر کے تصورات ہیں بڑے. ایک آبائی گھر ہوتا ہے, ایک شہری گھر ہوتا ہے, ایک وطنی گھر ہوتا ہے. پھر جو باہر یو اے ای وغیرہ میں جاتے ہیں, محنت مزدوری کر کے کچھ کماتے ہیں, ان کے تصورات بھی ایک عارضی سا وہاں پر گھر ہے اور ایک اصل گھر ہے. یہ دنیا کے سارے اصل گھر, ان میں سے کوئی بھی اصل نہیں. یہاں تو تمہیں تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا گیا ہے. کون پھر دنیا کے انا کا غریب ہوں وہ آبر سبھی. یہ تو راہ گزر ہے, ایک وقتی قیام گاہ ہے. یہاں رکھ کے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے, پھر تم یہاں سے لے جایا جائے گا, اصل گھر کی طرف جانا ہو. تو کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. پھر تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. اب وہاں سورہ آل عمران میں تو فرمایا تھا نا کہ جو وہاں کامیاب ہو گیا, کامیاب کون ہوگا؟ اصل کامیابی تو اس کی ہے جو وہاں کامیاب ہوا, جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلہ ملا, یہ کون ہوں گے خوشبخت؟ وہ لوگ کے جو ایمان لائیں اور پھر نیک عمل کریں, ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں. زبان پر ایمان ہے اور عمل میں اس کے بالکل برعکس. زبان سے عشق رسول کے دعوے ہیں اور عملاً اللہ کی دائی ہوئی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت پاؤں تلے. رب اللہ کو مانتے ہیں اور عملاً امریکہ کو رب سمجھا ہوا ہے قومی سطح پر, وہ ہے ہمارا رب. یہ ایمان نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو اللہ پر, اس کے رسول پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور پھر ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں. کوئی مشکل نہیں ہے. ایک شخص کی زندگی کے شب و روز بتا دیتے ہیں کہ اس کی اصل منزل اس کے نزدیک یہ دنیا ہے یا آخرت ہے, اس کا ایمان اس دنیا کی مال و اسباب پر ہے یا اللہ پر ہے, اس کے لیے اس وقت کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آج کے رواجات ہیں اور یہ شیطانی کلچر ہے جس کے چکر میں ہے وہ. زبان پر ایمان کا ہونا کچھ اور, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو لہذا عامل الصالحات کی قید آپ کو ہر جگہ ملے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اس کی فرما برداری, اس کی وفاداری, یہی عمل صالح. اس کی فرما برداری میں جہاد و قتال سب سے بڑا خیر. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, اللہ کو سب سے زیادہ محبت تو اپنے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صفے مان کر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل صالح کے اندر ایک مسلمان سے سب سے پہلا تقاضا نماز ہے. ایمان لے آیا کوئی شخص, سب سے پہلا تقاضا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد نماز. اور نماز کی کتنی پابندی ہے ہمارے یہاں, کیا مقام ہے, کیا اہمیت ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا, ہم انہیں ٹھکانے عطا کریں گے جنت میں, بالا خانے عطا فرمائیں گے. وہ اصل نعمت اللہ کی جو ہیں وہ وہاں ملیں گی. یہاں تو اس کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو کچھ تھوڑا بہت ہے, اس کا کوئی نسبت ہی نہیں ان نعمتوں سے. اور وہ ابدی, تجری من تحتها الانہار, وہ باغات جن کے دامن میں چشمے بہتے ہوں گے, ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا, انہی میں رہیں گے اب وہ ہمیشہ. نعم اجر العاملین, کیا ہی عمدہ ٹھکانہ ہے, اجر ہے محنت کرنے والوں کا. محنت کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. دنیا کے لیے تو سارے محنت کرتے ہیں, عاملین تو سارے ہیں. جس نے آخرت کو اپنی منزل بنایا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات آئی, ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن, جس نے آخرت کو اپنی منزل بنایا, جس نے ارادہ کیا, جو مرید بنا, جو طلبگار بنا آخرت کا, وَسَعَادَهَا سَعِيَا, اور اس کے لیے اس نے وہ محنت کی جیسے کہ اس کی محنت ہونی چاہیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ یقین پختہ رکھتا ہے اللہ پر, ایمانیات اس کے لیے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی محنت سفل ہوگی. اللہ قدردان ہے، ضائع نہیں کرے گا. تو نعم اجر العاملین، وہ محنت کرنے والے. اصل میں محنت تو اہل ایمان کو کرنا پڑتی ہے، ایک طرف نفس کے تقاضے ہیں، ایک طرف دین کے تقاضے ہیں، شریعت کے تقاضے ہیں، اللہ رسول کے تقاضے ہیں. اپنے نفس کے تقاضوں پر لگام دے کر اور اس طرح اپنے آپ کو عذر دھکیلنا، محنت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور انسان حیوانوں کی طرح چھوڑ دے اپنے آپ کو، جبلی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. ہاں، دنیا کمانے کے لیے پھر وہ جو کچھ کرے گا کرے گا. اہل ایمان کے لیے جہاد ہے پہلے قدم سے. اللہ کو رب مان لیا تو اب رب کی ماننی ہے، نفس کی نہیں ماننی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، برادری کے رسومات اور رواجات کی پابندی نہیں کرنی، جو واضح طور پر اللہ کے لائے ہوئے دین اور اس کی شریعت سے اور احکامات سے ٹکرانے والے ہیں، انہیں ٹھوکر مار کے اڑا دینا. تو نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے، اجر ہے محنت کرنے والوں کا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کے جنہوں نے صبر سے کام لیا. صبر، ایک بندہ مومن کی زندگی تو عبارت ہی صبر سے ہے. جیسے میں نے عرض کیا، نفس کے ساتھ کشمکش اور وہاں پر استقامت، نفس ایک طرف زور لگا رہا ہے، رب کا تقاضا کچھ اور ہے، دین کا تقاضا کچھ اور ہے. اب اپنے آپ کو قابو رکھنا، حق پر استقامت، قدم قدم. حرام کاروبار کے مواقع موجود ہیں، بڑی آمدنی کے امکانات بھی ہیں، فیزیبلٹی بھی ہے. رپورٹ فیزیبلٹی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس میں بہت کامیابی کے امکانات ہیں. ہے حرام، ہے سود، اب آپ روکنا وہاں سے اپنے آپ کو، نہیں، مجھے حلال پر اکتفا کرنا ہے، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. الذین صبروا، اور پھر اس رستے میں اگر سننا پڑے کچھ، دقیانوسی ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، کسی اور زمانے کے ہیں، برداشت کرنا، اللہ کے لیے برداشت کرنا، اور اپنے رب پر توکل کرنے والے. دینے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا وہ ہے. یہ وہ ہے کردار کا ایک پورا نقشہ کھینچ دیا. ان کے لیے وہ جنتیں، وہ کامیابی. تیسرا مقام سورہ انبیاء، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہر دی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، کس سے؟ شر سے بھی اور خیر سے بھی. دنیا میں مشکلات بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، تکالیف بھی ہیں اور آسائشیں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، تونگری بھی ہے اور فقر بھی ہے. ہم اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. وإلینا ترجعون، اور بالآخر لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے. یہاں ایک بہت بڑی حقیقت، دنیا میں جو کچھ انسان کے ساتھ گزر رہا ہے، جو بیت رہی ہے، جو مل رہا ہے اور جو چھن رہا ہے، سب کا سب اللہ کی طرف سے آزمائش کا حصہ ہے. کسی شخص کو دنیا میں کامیابیاں ملنی شروع ہوتی ہیں، آپ نوٹ کریں گے کہ اس کے اندر فرعونیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ میری پلاننگ ہے، میری منصوبہ بندی ہے، میری محنت ہے، دیکھو، بھول جاتا ہے اللہ کو. پھر وہ اپنی کامیابیوں کے جشن مناتا ہے کس انداز سے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ تو امتحان دے رہا ہے کہ اس کو کامیابیاں دیکھ کر دیکھیں، آزماتے ہیں کہ کرتا کیا ہے. اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی خوشی کے جو جشن منائے گا، جس انداز سے منائے گا، وہیں پر اپنی ناکامی پر مہر تصدیق سب کر دے گا کہ وہ اس آزمائش میں ناکام ہوا. 99% صورت حالات پر آپ کو یہ نظر آئے گی، ایک بڑی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے، پھر اس میں سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ثابت کر رہا ہے؟ کہ جس امتحان میں اللہ نے ڈالا تھا اس میں بری طرح ناکام، بظاہر وہ کامیاب ہے، سب مبارکباد دے رہے ہیں. حرام کی کمائی سے محل تعمیر کر کے اس کے اوپر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہیں لوگ. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہاں تکالیف میں بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آزما رہا ہے. اور صبر کا تقاضا کیا ہے؟ جو کچھ تکلیف آئے صبر کرو، من جانب اللہ ہے. اس حاصل یہ ہے کہ انسان کو مشکل ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر لحظے یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا ریئیکشن کیسے. کیا میں نے اس حقیقت کو یاد رکھا کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یا اس غم کو سمجھا کہ بس یہی میرے اوپر تو غم ہی ٹوٹ پڑے؟ تو نہ کہ وہ شکوہ شکایت کرتا پھر اللہ سے، وہ آسمان کو گالیاں دے گا، فلک کج رفتار. معلوم ہوا کہ یہ شخص اس امتحان میں ناکام ہوا. تو جو کیفیات یہ امتحانی ہیں، یہ ہے امتحان کا امتحانی وقفہ ہے، لہذا اس میں جو کچھ دیا جا رہا ہے یہ بھی آزمائش کے لیے ہے، اور کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے یہ بھی آزمائش کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمانوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، ہم تو تمہیں آزمائیں گے. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ پر ایمان لانے کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نصرت تمہارے ساتھ ہے، لیکن آزمائش ہوگی، سختی آئیں گی. تمہارے آزمائش ایمان کی آزمائش، استقامت کی آزمائش، صبر کی آزمائش، یہ سب کچھ ہوگا. مسلمانوں کو جب امت کی نویز سنائی دی گئی کہ اب نئی امت کی تشکیل ہو گئی ہے، سابقہ امت معدول، تاج پوشی ہو رہی ہے ایک نئی امت کی، وہیں کہہ دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. آگے یہ آیت آئی ہے، اس سے پہلے تو وہ بھی سنا دیا گیا کہ اب اس رستے میں جانے بھی جائیں گی، اور جو قتل کر دیے جائیں انہیں شہید، وہ شہید ہیں، انہیں مردہ مت کہو. ہر طرح کا نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ آزمائش کا حصہ ہے. اور دور کیوں جاتے ہیں؟ حبیب رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی آزمائش ہے جو ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں ان پر نہ آئی؟ کون سی؟ اور کسی نے غلط نہیں کہا کہ مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے، کبھی غور کرے کہ مجھے اس وقت جو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے نبی کو بھی یہ تکلیف پہنچی تھی، وہ بھی اس آزمائش سے گزرے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، دنیا میں خیر اور شر کے ذریعے ہی آزمائش ہو رہی ہے، جانچا جا رہا ہے، اسی سے تمہارا ریکارڈ بن رہا ہے، اسی کی بنیاد پر حساب ہوگا، اور پھر اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی. چنانچہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے تقابل بھی قرآن مجید میں کئی جگہ کیا گیا، اب وقت نہیں ہے، صرف ایک آیت پر اس وقت اتفاق کروں گا کہ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا، یعنی اگر آپ آخرت کے تصور کو ہٹا دیں تو کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر جو اور آیات ہیں ان پر, اور سب سے جامع مقام تو سورہ حدید کا ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ کروں گا, لیکن یہ بات کئی جگہ قرآن نے کہی, دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یوں سمجھیے کہ ایک جیسے ایک ڈرامہ ہوتا ہے, کسی کو کچھ دے دیا, ایک رول دیا جاتا ہے, کسی کو بادشاہ بنا دیا, کسی کو غلام بنا دیا, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. وہ تین گھنٹے کا چار گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے, یہ چالیس پچاس ساٹھ سال کا ایک معاملہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے کر آزما رہا ہے, کسی کو ذلت کے ساتھ آزما رہا ہے, کسی کو دولت کے ذریعے آزما رہا ہے, کسی کو فقر کے ذریعے آزما رہا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اور جو دار آخرت ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ. یعنی یہ زندگی ایک طرف فرمائے یہ متاع غرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. کئی جگہ کہا کہ یہ ہے ہی کھیل تماشا, اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کے لوگ اس بات کو سمجھیں. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو آئندہ ہوگی. حالات حاضرہ پر گفتگو کا کوئی زیادہ موقع تو نہیں ہے, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز جو فلم آپ کے حوالے سے بنائی گئی, اس پر عالم اسلام میں احتجاج ہو رہا ہے. اس پر پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی. بہرحال اصل میں تو ذلت و رسوائی ہماری ہے کہ ہم 160 کروڑ ہونے کے باوجود, بلکہ اس سے بھی زیادہ 2.25 ارب ہونے کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتے, سوائے اس کے تو وہ جو کہا گیا کہ قہر درویش بر جان درویش. یہ ہماری پہچاننے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کیوں ہے یہ کیفیت. میں سوچ رہا تھا کہ یہود تو ہمیشہ سے اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت اور رسوائی کے سے ان کی پھول کھلتے ہیں جو ہے ان کے دل کے, لیکن جب اسلام غالب ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے کبھی اس چیز کی ہمت نہیں کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں. جب غالب تھا, جب نظام خلافت قائم تھا, خاص طور پر دور خلافت راشدہ میں, انہوں نے نقب ایک اور اعتبار سے نقب لگائی ہمارے اندر. وہ نقب کہاں سے لگائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے آخری حصے میں, جبکہ صورت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا, کہاں تک اسلامی سرحد کی حدود پہنچ چکی ہیں, اور ہر جگہ اللہ کا کلمہ جو ہے سر بلند ہے, اللہ کا دین غالب ہے. باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا تھا اور کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس وقت یہود نے کیا کیا تھا؟ کسی کی ہمت تھی, کسی کی مجال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کر سکے؟ البتہ ایک اور کام انہوں نے کیا, اور وہ فتنہ جو ہے ابن سبا کا وہ آپ کو معلوم ہے, مسلمانوں کی قوت کو ختم کرنے کے لیے, منتشر کرنے کے لیے وہ شیعان علی کا جو ایک معاملہ کھڑا کیا. لیکن اس کی ہمت نہیں تھی, ہو ہی نہیں سکتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی بات کوئی توہین آمیز کر سکے. ڈیبل کی بندرگاہ پر ایک خاتون نے جو ہے دعائی دی تھی نا کہ خلیفہ کہاں ہے, اور اس وقت مسلمانوں نے بتا دیا تھا, پوری دنیا کو میسج دے دیا تھا کہ کوئی کسی مسلمان خاتون کو میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا, اسے ہم عبرت کا نشانہ بنا دیں گے دنیا میں کسی جگہ پر ہو. اس لیے اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تھی. آج اس کے بالکل برعکس ہے, ہم نے بحثیت مجموعی دین سے روگردانی ہی نہیں کی, دین سے جو ہے وہ بے اعتنائی ہی نہیں کی, بے وفائی اور غداری کی اللہ سے. تو وہ تو خیر ایک اللہ کرے کہ مسلمانوں کو ہوش آئے، صحیح طور پر بدلہ لینے کے قابل تب ہوں گے جب اسلامی حکومت قائم ہوگی، صحیح معنوں میں وہ نظام خلافت قائم ہوگا، اللہ کرے کہ اس کی طرف توجہ ہو، اور بالآخر وہ ہونا ہے انشاءاللہ، اب بہت دور کی بات نہیں ہے. بہرحال جو اس وقت تبصرہ کرنا چاہ رہا تھا وہ کہ پاکستان کے حالات، اس میں پیوٹن کا جو ایک دورہ امکانی بن رہا تھا روسی صدر، اور وہ جو ہے اس سے ہمارے بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کی جو ہم ایک گھڑے کی مچھلی بن کر رہ گئے ہیں، اس کے بالکل دست نگر ہو گئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس سے گویا کہ ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں شاید اس سے نکلنے کے لیے، کچھ اور راستے بھی دیکھے جا رہے ہیں. وقتی تدبیر کے اعتبار سے ایک اچھی بات محسوس ہو رہی تھی، اصل تدبیر تو وہی ہے جس کا ذکر میں نے کیا، لیکن یہ کہ اس کو بھی روک دیا گیا. نہ امریکہ کو یہ پسند ہے کہ وہ دورہ کرے روس کا صدر، اور نہ ہی بھارت کو، اور کہا گیا کہ بھارت نے اس میں اصل رول پلے کیا، موسٹ فیورڈ نیشن ہماری، جس کے بارے میں ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ نہیں سارا قصور تو ہمارا ہے، ہمارا رویہ صحیح نہیں ہے، ان کے ہاتھ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں. تو جو اصل اسلام سے جو دشمنی ہے اور پاکستان سے جو دشمنی ہے ان کی، اس کا تو اظہار قدم قدم پر ہوتا ہے، لیکن ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بچھے جا رہے ہیں اس کے آگے. پہلے تو صرف امریکہ کے آگے بچھے ہوئے تھے، اب بھارت کے آگے بھی بچھے ہوئے ہیں، اور وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا ہے، اور ہماری ذلت اور رسوائی کا زیادہ سے زیادہ سامان اس وقت وہ اللہ کے ہاں بھی طے ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، لہذا ہر طرف سے ہو رہا ہے. راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے دامن کو پکڑیں صحیح معنوں میں، دنیا میں بھی، اور اصل کامیابی تو آخرت کی ہے جس کے حوالے سے آیات آپ کو سنائی ہیں. سچی وفاداری اللہ کے ساتھ اور اللہ کے سچے بندے بنیں گے تو وہاں کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.